سے معافی مانگ لینی چاہیے تاکہ قیامت کے دن اس کا جواب نہ دینا پڑے. یہ سوچ کے جدھر سے پانی آ رہا تھا نا ادھر کو چلنا شروع کر دیا. کچھ دور آگے گئے تو دیکھا کہ نہر کے کنارے ایک باغ تھا اور وہ سیب کے درختوں کا باغ تھا, اور سیب کے درختوں کی جو شاخیں تھیں وہ نہر کے اوپر بھی آئی ہوئی تھیں. تو اندازہ لگایا کہ یہاں سے سیب گرا ہوگا, پانی میں آ رہا ہوگا, تو یہ باغ کا مالک جو ہے مجھے اس سے معافی مانگنی ہے. باغ کے مالک کے پاس گئے, آپ کو میرے اوپر ایک حق آتا ہے, آپ پلیز مجھے معاف کر دیں. کیا حق آتا ہے بھائی؟ ایک سیب جو لگتا ہے آپ ہی کا تھا, اس کو میں نے کھا لیا ہے, اور میرے پاس پیسے دینے کی اب کیپیبلٹی نہیں ہے, تو آپ پلیز مجھے معاف کر دیں. اب وہ باغ کا مالک جو تھا وہ ذرا سخت ہو گیا, کہتے نہیں میں تو نہیں معاف کرتا, پلیز آپ معاف کر دیں. کہتے نہیں میں نہیں معاف کرتا, میرا سیب کیوں کھایا, بھائی مجھے معاف کر دیں. تو میں نے معاف نہیں کرتا. تو معافی کی کوئی شکل؟ اس نے کہا ایک مشقت اٹھانی پڑے گی, میری بات ماننی پڑے گی, مان لو گے تو معاف کر دوں گا. پوچھا وہ کون سی مشقت ہے؟ باغ کا مالک کہنے لگا کہ میری ایک بیٹی ہے, آنکھوں سے اندھی ہے, زبان سے گونگی ہے, کان سے بہری ہے, اور اس کے پاؤں بھی ٹھیک نہیں ہیں, یعنی زندہ لاش. تم اس سے نکاح کرو اور اس کے ساتھ زندگی گزارو. اب آپ سوچیں اندھے بہرے بندے کے ساتھ زندگی گزارنا کتنا مشکل کام ہے. ثابت سوچنے لگا کہ یہ تو دنیا کی مشقت ہے نا, گزر جائے گی جیسے بھی گزری, آخرت میں جواب دینا مشکل کام ہے کہ آخرت میں مجھ سے پوچھا جائے کہ تم نے بلا وجہ بغیر اجازت کے سیب کیوں کھایا تھا. تیار ہو گئے, اللہ کی شان کچھ دنوں بعد شادی ہو گئی. اب شادی ہو گئی تو یہ ثابت اپنی بیوی کے پاس گیا, اس کا خیال تھا ایک زندہ انسان ہوگا, نہ اس کی آنکھیں نہ اس کی زبان, نہ سنتا ہوگا, نہ ہاتھ پاؤں ٹھیک ہوں گے, مجھے ایک زندہ لاش کے ساتھ زندگی گزارنی ہے. وہاں جا کے دیکھا تو حیران, بیوی ہے, خوبصورت بھی ہے, آنکھیں بھی ہیں, بولتی بھی ہے, سنتی بھی ہے. دل تو بڑا پریشان ہوا کہ یہ مسئلہ کیا بنا. بیوی سے پوچھا تمہاری کوئی اور بہن بھی ہے؟ اس نے کہا نہیں, میرے والد کی ایک ہی اولاد, میں اکیلی بیٹی ہوں, میرا کوئی اور بہن بھائی نہیں. خیال یہ تھا کہ ایسا نہ ہو کہ کہا ایک کا رشتہ ہو اور رخصتی دوسری کی ہو گئی ہو. خیر وقت گزارا, صبح سسر سے ملاقات ہوئی. سسر نے پوچھا سناؤ جی مہمان کو کیسے پایا؟ جی آپ نے جو اس کی باتیں بتائی تھیں وہ تو بالکل ہی مختلف تھیں. آپ نے کہا تھا اندھی ہے, گونگی ہے, بہری ہے, لولی لنگڑی ہے, اور وہ تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہے. والد نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ یہ میری بیٹی قرآن کی حافظہ اور حدیث کی عالمہ ہے, بہت نیک متقی تقی نقیہ ہے. میں اس کے لیے ایک ایسا رشتہ ڈھونڈنا چاہتا تھا جس بندے کے دل میں اللہ کا خوف ہو, جو متقی ہو. جب آپ ایک سیب کھانے کی معافی مانگنے کے لیے آئے تو میں نے دل میں سوچا کہ اس نوجوان کے دل میں اللہ کا خوف ہے نا جو یہ معافی مانگنے آئے, اس لیے میں نے شرط لگائی کہ تم اس سے نکاح کرو. جی آپ بتا دیتے کہ میری بیٹی خوبصورت ہے, عالمہ ہے, فلاں ہے, میں جلدی تیار ہو جاتا. انہوں نے کہا نہیں, میں نے اس لیے بتایا کہ میری اس بیٹی نے کبھی غیر محرم پہ نظر نہیں ڈالی, ایسے ہی ہے جیسے کہ یہ آنکھوں سے اندھی, کبھی کسی سے بات نہیں کی, ایسے ہی ہے جیسے گونگی, کبھی کسی کی بات سنی نہیں, جیسے بہری ہے, میری اجازت کے بغیر گھر سے کبھی باہر نہیں نکلی, ایسے ہی ہے جیسے لنگڑی ہے, لولی ہے. مگر میں نے دیکھا کہ تمہارے دل میں اللہ کا خوف ہے, تم میری بیٹی کو خوش رکھو گے, اس کے حقوق ادا کرو گے, اور اللہ کا خوف تمہارے دل میں ہوگا. اب یہ خاوند تھا اور یہ بیوی تھی, अल्लाह ने इनको एक बेटा दिया जिसका नाम उन्होंने नौमान रखा, और उस नौमान का नाम फिर पड़ गया नौमान बिन साबित, जिनको हम कहते हैं इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह। तो जिनको हम अपना इमाम कहते हैं ना, वो अल्लाह के फजल से बहुत मुत्तकी थे और मुत्तकी माँ बाप के बेटे थे, औलाद भी मुत्तकी माँ बाप के। अल्लाह ने उनको पैदाइशी वली बनाया था, इल्म उनको अल्लाह ने इतना दिया था सुभान अल्लाह, जहानत इतनी दी थी कि सुभान अल्लाह। किताबों में लिखा है कि इमाम साहब अपने शागिर्दों से किसी मसले में डिस्कस करते थे तो एक मौकफ इख्तियार करते थे, शागिर्दों का मौकफ दूसरा होता था, मगर इमाम साहब ऐसी दलीलें देते थे कि सारे शागिर्द मुत्तफिक हो जाते थे कि इमाम साहब का मौकफ ठीक है, मान लेते थे। जब मान लेते थे तो इमाम साहब कहते थे अच्छा अब मेरा मौकफ वो है जो तुम्हारा, अब तुम्हारा मौकफ वो है जो मेरा, अब मेरे से जो है ना मुनाजरा करो। फिर जब दलाइल देते थे तो ऐसे दलाइल देते थे कि तलबा जो उनके थे शागिर्द वो मान लेते थे कि हजरत आपकी बात बिल्कुल ठीक है। हत्ता के कहने वाले फुका कहते थे कि अगर इमाम आजम किसी सतून को सोने का साबित करना चाहें तो वह ऐसी दलीलें देंगे कि लोग मान लेंगे ये सतून सोने का है। अल्लाह ने ऐसा दिमाग दिया था, ऐसी जहानत दी थी, मगर सिर्फ जहानत काम नहीं करती, इसके साथ तकवा होता है, अल्लाह के यहाँ कबूलियत होती है, फिर इंसान का काम आगे बढ़ता है। अब गैर मुकल्लदीन को इस बात पे बड़ा जो है ना वो दुख होता है कि ये चार इमाम क्यों हैं। एक ऐसा ही बंदा मेरे पल्ले पड़ गया कहीं, मुझे कहता है जी चार इमाम क्यों हैं। मैंने कहा देखो भाई, एक बंदे के दस बारह बच्चे हों, कोई महीने का होके मर गया, कोई साल का होके मर गया, कोई दो का होके मर गया, करते करते आखिर पे चार बच्चे आके बचे, तो विरासत कितने में तकसीम होगी बताएं जी? जो जिंदा होंगे ना उन्हीं में तकसीम होगी ना, जो फौत हो गए वो तो फौत हो गए, उन्हें तो विरासत। कहते जी चार में तकसीम होगी। मैंने पूछा चार में क्यों तकसीम होगी? कहते जी अल्लाह की मर्जी, अल्लाह की मर्जी है ना, ये तो अल्लाह ने जिसको नहीं जिंदा रखा वो चला गया, जो जिंदा रहा विरासत उसको मिलेगी। तो मैंने कहा बिल्कुल इसी तरह शुरू में कई फुकहा की इक्तदा होती थी, 15-20 फुकहा थे जिनकी इक्तदा शुरू हुई, किसी की 20 साल चली, किसी की 50 साल, किसी की 100 साल, और आज इतने 100 साल गुजरने के बाद सिर्फ चार फुकहा हैं जिनकी इक्तदा बाकी है, तो विरासत कितने में तकसीम होगी? अगर पूछेंगे क्यों चार में तकसीम हुई तो क्या जवाब होगा? अल्लाह की मर्जी, हम क्या कह सकते, अल्लाह को मंजूर था जिनसे काम लेना अल्लाह ने उनसे लिया। चार फुकहा की इक्तदा बाकी रही और उम्मत में जो नबी अलैहिस्सलाम की विरासत थी वो इन चार में आगे तकसीम हुई और क्यामत तक रहेगी। फिर इन लोगों को एक बड़ा एतराज ये होता है, ये कहते हैं जी कि इमाम साहब के एक शागिर्द थे जिनका नाम था इमाम अबू यूसुफ, वो चीफ जस्टिस बन गए थे, यानी सारे काजियों के ऊपर बड़े काजी, काजी उल कजा, उसकी वजह से उन्होंने हनफियत को फैला दिया। हालांकि बात ऐसी नहीं है, खलीफा मंसूर ने अपने दौर में उलमा की एक जमात को भेजा दीवार चीन की मालूमात लेने के लिए कि आप जाएं और दीवार चीन जो है ना उसकी मालूमात लेके आए। तो वो लोग गए और उन्होंने वापस आके बताया कि जहां हम जाते थे हमसे पहले इमाम अबू हनीफा का मजहब वहां पहले से पहुंचा हुआ होता था, तो बादशाह के लोग बाद में पहुंचे और अल्लाह ने इमाम साहब के मजहब को पहले वहां पहुंचा दिया, अल्लाह की तरफ से कबूलियत थी। इस वक्त अगर आप दुनिया में देखें تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی اقتدا زیادہ ہے. پاکستان میں حنفی، ہندوستان میں حنفی، بنگلہ دیش میں حنفی، پھر آگے آپ ذرا مغربی ممالک میں چلے جائیں تو وہاں پہ بھی اکثر حنفی ہیں، پھر ترکی میں حنفی، پھر شام میں حنفی. تو الحمدللہ کہ پوری دنیا میں احناف کی تعداد بہت زیادہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے مہربانی ہے. ایک مرتبہ میں ہوائی جہاز کا سفر کر رہا تھا تو میرے ساتھ والی سیٹ پہ ایک آدمی افریقی ملک کا بیٹھ گیا، وہ سوڈان کا تھا. کچھ دیر کے بعد اس نے گفتگو شروع کر دی. میں نے پوچھا کہ آپ کام کیا کرتے ہیں؟ کہنے لگے کہ میں عدالت کے اندر جج ہوں. بات چیت سے پتہ چل رہا تھا کہ یہ عالم ہے چونکہ عربی بول رہا تھا. تو جب اس نے کہا نا کہ میں عدالت کے اندر جج ہوں، تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کے ہاں مذہب کس کی اقتدا ہوتی ہے، کس مذہب کی اقتدا ہوتی ہے؟ بندہ کوشچن پوچھ لیتا ہے نا. تو میں نے کوشچن پوچھا، وہ کہنے لگا کہ ہمارے ہاں عبادات میں امام مالک کی اقتدا ہوتی ہے. میں توقع کر رہا تھا کہ وہ امام مالک کا نام لے دے گا، کہ ہم امام مالک کی اقتدا کرتے ہیں، جیسے ہم سے کوئی پوچھے تو ہم امام حنیفہ کا نام لے دیں گے. لیکن جب اس نے کہا نا کہ عبادات میں امام مالک کی اقتدا ہوتی ہے، تو مجھے تھوڑا حیرت ہوئی. تو میں نے پوچھا عبادات میں امام مالک کی اقتدا کا کیا معنی؟ کہنے لگا جی کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس میں امام مالک کی اقتدا ہم کرتے ہیں. میں نے کہا اور؟ کہتا ہے کہ عدالت کے جتنے مقدمے ہوتے ہیں ان میں ہم امام حنیفہ کے قول پہ فتویٰ دیتے ہیں. میں نے کہا آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کہنے لگے کہ جتنی اچھی فقہ کی تیاری امام حنیفہ رحمۃ اللہ نے کی ہے، اتنی اچھی کہیں اور نظر نہیں آتی. ہمیں مسائل ملتے نہیں ہیں، اگر ملتے ہیں تو امام حنیفہ کے مسائل ملتے ہیں، اس لیے ہم مجبور ہیں کہ عدالتوں میں امام حنیفہ کے قول کے اوپر فتویٰ دیں. اب آپ دیکھیں کہ جن ملکوں میں کسی اور کی اقتدا ہو رہی ہے، وہاں بھی عدالتی جتنے مقدمے ہوتے ہیں وہ امام حنیفہ کے قول پہ فلسفہ ان کا چل رہا ہوتا ہے. تو یہ اللہ کی طرف سے قبولیت ہے نا. اور واقعی امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ کو اللہ نے بہت جو ہے نا وہ ذہانت بھی دی تھی، تقویٰ بھی دیا تھا، نیکی بھی دی تھی. امام صاحب کے زمانے میں ایک میاں بیوی کا مسئلہ چل پڑا. مسئلہ عجیب سا تھا، ایک عورت تھی تو عام طور پہ عورتیں گھر میں سالن تقسیم کرتی ہیں نا، تو جو بچ جاتا ہے پھر سالن خود لے لیتی ہیں. وہ عورت برتن میں سالن ڈال کے کھانے کے بجائے ہنڈیا میں سے ہی سالن لے کے کھا لیتی تھی. اور جب ہنڈیا میں سے سالن لے کے کھا لیتی تھی تو ہنڈیا میں جو نیچے لگا ہوتا ہے نا، وہ تھوڑا سا جلا ہوتا ہے، تھوڑا سا ٹھیک ہوتا ہے، تو اس کا اپنا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے. تو اس کو وہ سالن بہت اچھا لگتا تھا، تو اس کو خوب اچھی طرح چاٹ لیتی تھی، صاف کر لیتی تھی ہنڈیا کو. اس کے خاوند کو یہ بات اچھی نہیں لگتی تھی، وہ منع کرتا تھا. اور یہ منع تو ہو جاتی تھی اس وقت، مگر دوسرے وقت میں پھر اسی طرح اچھی طرح ہنڈیا کو صاف کر کے سالن کھا لیتی تھی. ایک دن سالن اس نے غصے میں آ کے کہہ دیا، اب اگر تم نے ہنڈیا چاٹی نا تو میری طرف سے تمہیں 3 طلاق. بیچاری کچھ دن تو بڑی بچتی رہی، پھر ایک دن عادت تھی دھیان نہ رہا تو پھر اس نے ہنڈیا چاٹ لی. اب جب خاوند نے دیکھا کہ بیٹی ہنڈیا چاٹ رہی ہے تو اس نے کہا جی میری طرف سے چھلانگ ہو گئی. اب خاوند چاہتا تھا کہ میری جان چھوڑے جائے، اور بیوی تو نہیں جان چھوڑنا چاہتی تھی، اس کا تو گھر بسا ہوا تھا، وہ کیوں جاتی بھائی. اس نے کہا کہ اچھا آپ فتویٰ پوچھ کے آئیں. وہ گیا کئی علماء کے پاس، جس سے پوچھا ان کا جی طلاق ہو گئی. آیا جی سب سے پوچھا ہے، انہوں نے کہا کہ طلاق ہو گئی، اس نے ہڈیا چاٹی ہے اور آپ نے شرط لگائی کہ پوری ہو گئی، طلاق ہو گئی. بیوی نے کہا ایسا کرو امام حنیفہ کے پاس جاؤ. تو بیوی کے کہنے پر اس کا خاوند جو تھا وہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ کے پاس آیا اور جی حضرت میں نے اپنی بیوی کو ہنڈیا چاٹنے سے منع کیا تھا, اس نے پھر ہنڈیا چاٹ لی, میری طلاق ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ امام صاحب نے کہا دیکھو بھائی تم اپنی بیوی کو پردے میں ساتھ لے کے آؤ, میں اس سے کوشچن پوچھوں گا پھر میں اس کا جواب دے سکتا ہوں. وہ اپنی بیوی کو برقع کروا کے لے گیا امام صاحب کے پاس. امام صاحب نے اسے پوچھا جی کہ ہاں خاوند نے کہا تھا؟ بیوی نے کہا جی خاوند نے مجھے کہا تھا اگر تم نے ہنڈیا چاٹی تو تمہیں طلاق. تو امام صاحب نے کہا پھر؟ کہنے لگے جی میں نے غلطی سے پھر آج ہنڈیا چاٹ لی. امام صاحب نے کہا مجھے بتاؤ تم نے ہنڈیا کیسے چاٹی؟ وہ کہنے لگے جی میں نے یوں کر کے انگلی اس کی تہہ کے اوپر پھیری اور یوں کر کے اس کو چاٹ لیا. امام صاحب نے کہا میں فتویٰ دیتا ہوں تجھے طلاق نہیں ہوئی. جب فتویٰ دیا کہ تجھے طلاق نہیں ہوئی تو خامد جو ہے وہ پریشان ہو گیا, حضرت کیسے طلاق نہیں ہوئی؟ حضرت نے فرمایا اس لیے کہ اس نے ہنڈیا نہیں چاٹی, اس نے انگلی چاٹی ہے. اب یہ جو باریک بینی ہے یہ ہر بندے کو حاصل نہیں ہوتی, یہ اللہ کی دین ہوتی ہے. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے فطرتی طور پہ ایک ایسی ذہانت دی تھی کہ جو دوسروں کے پاس نہیں تھی, گہرائی میں اتر جاتے تھے بات کی. اس لیے ان کی جو فقہ ہے نا وہ بہت کامل فقہ ہے. امام ربانی حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ اپنے مکتوبات میں لکھتے ہیں کہ قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اور وہ خود اجتہاد کریں گے, مگر ان کا اجتہاد امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے اجتہاد کے بالکل مطابق ہوگا. اور جو امام مہدی آئیں گے وہ تو امام ابو حنیفہ کی ہی فقہ پہ عمل کرنے والے ہوں گے. کیا شان اللہ نے دی ہے کہ وقت کے نبی آ کے اجتہاد کریں گے تو امام ابو حنیفہ کے اجتہاد کے مطابق ہوگا وہ, سبحان اللہ. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ مجھے بعض آئمہ سے بہت محبت تھی, جیسے حدیث کی نسبت سے مجھے امام شافعی سے بڑی محبت تھی, تو میرا دل چاہتا تھا کہ میں کچھ کچھ مسائل میں ان کی بھی اقتدا کروں, مگر مجھے الہام کے ذریعے سے پابند کر دیا گیا کہ نہیں تم فقہ حنفی سے باہر نہیں عمل کر سکتے. فرماتے ہیں مجھے مجبور کیا گیا کہ میں صرف انہی کی اقتدا کر کے پوری زندگی گزاروں. اس لیے مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ حنفی فقہ پر عمل کرنے والے تھے. اور اسی طرح کی بات شاہ ولی اللہ احمد دہلوی رحمۃ اللہ نے بھی لکھی ہے. شاہ ولی اللہ احمد دہلوی رحمۃ اللہ کو اپنا بڑا مقام تھا, مگر وہ کہتے ہیں کہ امام اعظم رحمۃ اللہ کو اللہ نے ایسی قبولیت عطا فرمائی کہ مجھے مجبور کر دیا گیا کہ میں انہی کی اقتدا پر زندگی گزاروں. حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میں نے لوگوں کی فقہ کے نور کو دیکھا تو وہ مجھے نہروں اور دریاؤں کی طرح نظر آیا. فقہا کا جو نور تھا, فقہ کا نور تھا, میں نے فقہا کے اجتہاد کے نور کو کشف کی آنکھ سے دیکھا, وہ جو نہروں کی طرح اور دریاؤں کی طرف نظر آیا. اور میں نے امام اعظم رحمۃ اللہ کے فقہ کے نور کو دیکھا, وہ مجھے سمندر کی طرح نظر آیا, کوئی کنارہ ہی نہیں تھا اس کا. تو اللہ نے ان کو ایسی ذہانت دی تھی, ایسی قبولیت دی تھی, ایسا علم دیا تھا. ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے بڑے بزرگ کی اقتدا کرنے کی توفیق عطا فرمائی. مشکات المصابی ایک کتاب ہے, آپ لوگ پڑھتے ہیں ساتویں درجے میں. وہ جس نے لکھی وہ شافعی بزرگ تھے, عالم تھے, یعنی وہ کتاب لکھنے والے خود شافعی مسلک کے آدمی تھے. جب انہوں نے کتاب لکھ لی تو جو اس کے راوی تھے نا انہوں نے ان کے بارے میں ایک کتاب لکھی, اس میں ان کا تذکرہ لکھا, حالات لکھے, اور اس کتاب میں انہوں نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا بھی نام لکھا. کوئی حدیث نہیں نقل کی انہوں نے مشکات شریف میں, لیکن امام اعظم کا نام اس میں موجود ہے. تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نعمان بن ثابت کا جو نام اپنی کتاب میں لکھا ہے اس لیے نہیں لکھا کہ میں نے ان سے حدیث روایت کی ہے, اس لیے لکھا ہے کہ میں ان کے تذکرے سے اپنی کتاب میں برکت کو حاصل کرنا چاہتا ہوں. وہ شافعی مسلک کے محدث ہیں, اور اپنی کتاب میں برکت کے لیے امام اعظم کا تذکرہ کرتے ہیں تو آپ سوچیں کہ اللہ نے ان کو کیا علمی مقام دیا ہوگا. اس لیے پکے اس بات پہ ہو جائیں کہ ہم کون ہیں, اہل سنت والجماعت ہیں, اور ہمارا مذہب کیا ہے, حنفی ہے. پکے اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے, ورنہ طلباء کو تھوڑی سی کوئی بات کر دیتا ہے تو یہ بیچارے پھسل جاتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم کیا پڑھ رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں. توبہ کے کلمات یہ عاجز پڑھائے گا, سچے دل کے ساتھ پیچھے پیچھے پڑھ لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, آمنت باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر والقدر خیره وشره من اللہ تعالی والبعث بعد الموت, آمنت باللہ کما ہوا بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب, أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله, استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه برحمتك يا ارحم الراحمين. ان کلمات کو پڑھنے سے تو غائب ہو چکے ہیں, چند معمولات ہیں جن کو باقاعدگی سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ دل کو منور کریں گے. پہلی چیز ہے 100 مرتبہ استغفار پڑھنا, استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه. دوسرا ہے 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا, اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. تیسرا ہے قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کرنا. چوتھا ہے چلتے پھرتے ہر وقت دل میں اللہ کو یاد کرنا. اور پانچواں ہے مراقبہ کرنا. مراقبے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جب فارغ ہوں تو تھوڑی دیر کے لیے اللہ سے لو لگا کے بیٹھیں, اللہ کی رحمت آ رہی ہے میرے دل میں سما رہی ہے, دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے اور میرا دل اللہ 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 کہہ رہا ہے. 5-10 منٹ کا مراقبہ بھی انسان کے دل کو اللہ کی محبت سے بھر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائے. تھوڑی دیر مراقبہ کر لیجیے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دعا کر لیجیے.